بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں سیاسی گفتگو پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ ہفتہ حقوق بشر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام کلام نور آپ سماعت فرمائیں گے، اور دریچے ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے بارڈر پر کسانوں اور بی جے پی کارکنوں کے درمیان تصادم کے بعد سینکڑوں کسانوں پر ایف آئی آر درج۔ کوئٹہ میں صوبائی اسمبلی کے اپوزیشن ارکان کا دھرنا جمعرات کو 10ویں روز بھی جاری، میڈیا کے افراد کو دھرنے کے مقام پر جانے سے روک دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران مخالف امریکی پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ، امریکی رویے پر ایرانی مندوب کی تنقید۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ دہلی کے بارڈر پر کسانوں اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے بعد سینکڑوں کسانوں پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کے غازی پور بارڈر پر کسانوں اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان بدھ کو شدید جھڑپ ہو گئی تھی، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی کسان یونین کے 200 کارکنوں پر ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ پولیس نے یہ ایف آئی آر بی جے پی لیڈر امت بالمیکی کی شکایت پر درج کی ہے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ کسانوں اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم اور جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب بی جے پی کے کارکن اس فلائی اوور سے جلوس نکال رہے تھے، جہاں کسان پچھلے 7 مہینے سے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو پہلے ہی اس خدشے سے باخبر کر دیا تھا کہ بی جے پی کے کارکنوں کے اس جلوس سے ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے اور وہ جان بوجھ کر صورتحال کو کشیدہ بنائیں گے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسمبلی کا اپوزیشن ارکان کا دھرنا جمعرات کو 10ویں روز بھی جاری ہے اور انتظامیہ نے میڈیا کو وہاں جانے سے روک دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن ارکان کا جمعرات کو 10ویں روز بھی دھرنا جاری رہا، تاہم پولیس اور انتظامیہ نے میڈیا کو بجلی روڈ تھانے میں جاری دھرنے کی کوریج سے روک دیا ہے۔ تھانے کے افسران کہنا ہے کہ تھانے کے اندر میڈیا کو اپوزیشن اراکین کی ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے اپوزیشن اراکین کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف درج ایف آئی آر اور مقدمات کی واپسی تک وہ تھانے میں ہی رہیں گے۔ اپوزیشن اراکین 21 جون کو اجتماعی گرفتاری دینے تھانہ بجلی روڈ پہنچے تھے، تاہم پولیس کی جانب سے اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ 18 جون کو صوبائی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے بعد اپوزیشن کے 70 ارکان کے خلاف کوئٹہ کے بجلی روڈ تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیٹرول قیمت میں اضافے پر تنقید کرتے ہوئے حکومت کے پیش کردہ بجٹ کو عوام دشمن قرار دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیٹرول قیمت میں اضافے نے وزیراعظم کے عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی، گیس سمیت تمام اشیاء ضروریات مزید مہنگی ہوں گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سے سوال کیا کہ اگر ملک معاشی ترقی کر رہا ہے تو اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق پیٹرول 2 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 1.44 روپے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ اس نے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے بھاری قیمت چکائی ہے، اب امریکہ اور یورپی ممالک کو چاہیے کہ جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے اپنے وعدوں پر عمل کریں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 2231 پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے جوہری مذاکرات، جوہری معاہدے اور اسی طرح اس پر عمل کرنے میں صداقت سے کام لیا، اور اب امریکہ اور یورپی ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ نعروں کے بجائے جوہری معاہدے میں واپس آنے کے لیے سخت فیصلہ اور عملی اقدامات کریں۔ ایرانی مندوب مجید تخت روانچی نے جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکہ اور یورپی ممالک کی وعدہ خلافیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران مقابل فریقوں کی جانب سے جوہری معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں اور پابندیوں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کرنے، اور اسی طرح امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر جوہری معاہدے سے نہ نکلنے اور جوہری معاہدے کے حوالے سے ایران کے حق کو پامال نہ کرنے کی ضمانت دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اسی طرح ایران کے دفاعی اور میزائل پروگرام کے خلاف مغربی ملکوں کے مواقف کا ذکر کیا اور کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق روایتی ہتھیاروں اور میزائل پروگرام کی توسیع ایران کا مسلمہ حق ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 میں بھی اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے دفاعی معاملات پر کوئی سودا نہیں کرے گا اور کوئی بھی ملک اپنی سلامتی کا سودا نہیں کرتا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اس اجلاس سے اپنے خطاب میں ایران کے خلاف غاصب سین حکومت کی سازشوں اور تخریبی اقدامات، من جملہ اس ناجائز حکومت کے ہاتھوں ایران کے جوہری سائنسداں کی شہادت کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ تمام تر سازشوں، تخریبی اقدامات اور دہشت گردانہ کاروائیوں کے باوجود ایران تحقیقات و پیداوار، نیز جوہری توانائی سے پرامن استفادے کیے جانے کے سلسلے میں اپنے مسلمہ حقوق کی بحالی کی کوشش کرتا رہا ہے۔ واضح کی بدھ کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے نام اپنی ایک رپورٹ میں ایک بار پھر امریکی حکومت سے کہا تھا کہ 2015 میں ہونے والے ایٹمی معاہدے کے تحت ایران کے خلاف عائد تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایران کے ساتھ تیل کی تجارت اور اسی طرح غیر جوہری پروگرام سے متعلق چھوٹ دیے جانے کی مدت بڑھائے جانے کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کے روز کہا تھا کہ واشنگٹن ایران اور امریکہ کے جوہری معاہدے میں واپسی پر کاربند ہے۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک کار بم دھماکے میں 8 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ ہلمند کی صوبائی کونسل کے ترجمان عمر زواق نے اعلان کیا کہ جمعرات کو ضلع ناد علی کی تحصیل پولیسیاہ کے پولیس اسٹیشن کے سامنے ہونے والے کار بم دھماکے میں 8 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ طالبان نے ایک بیان جاری کر کے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہلمند کا شمار جنوبی افغانستان کے بد امن صوبوں میں ہوتا ہے، جس کے بعض اضلاع میں طالبان سرگرم ہیں اور افغان فوج پر مہلک حملے کرتے رہتے ہیں۔ انتہا پسند صہیونیوں نے غاصب حکومت کی ایما پر ایک بار پھر مسجد الاقصی پر یلغار کی ہے۔ انتہا پسند صہیونیوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس کے صحنوں میں دھاوا بولا اور اسلام مخالف نعرے لگائے۔ مسجد الاقصی پر انتہا پسند صہیونیوں کے حملے کے بعد فلسطینی شہریوں اور غاصب صہیونیوں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے مسجد الاقصی پر غاصب اور انتہا پسند صہیونیوں کی جارحیت کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ استقامتی گروہوں نے اعلان کیا کہ سیف القدس جنگی کاروائیوں کی مانند وہ ایک بار پھر اسلامی مقدسات کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تل ابیب کو نشانہ بنائیں گے۔ دوسری جانب تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے زور دے کر کہا ہے کہ تحریک حماس پوری طرح مسلح ہے اور آزادی فلسطین کے لیے اپنی تیاریاں جاری رکھے گی۔ اسماعیل ہنیہ نے بیروت میں دانشوروں، سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر پورے فلسطین کو آزاد کرانے کے سلسلے میں حماس کے قومی عزم کی پابندی پر تاکید کی۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ تحریک حماس سیاسی قومی مشارکت اور استقامت کے منصوبے کے مطابق قومی اتحاد کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں جاری رکھے گی۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ فلسطینی استقامت کو آئندہ کی جنگ کی تیاری کرتے ہوئے اپنے ہتھیاروں کو توسیع دینے کا حق حاصل ہے، کہا کہ فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی مدد کرنا استقامت اپنا فرض سمجھتی ہے، بنابراین سب کو چاہیے کہ اندرون ملک اور بیرون ملک جہاں بھی ہیں استقامت کا ساتھ دیں۔ بعض پریس ذرائع نے جنوبی لبنان کی فضا میں دھماکوں کی آواز سنائی دیے جانے کی خبر دی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس بار حزب اللہ نے اسرائیل کے 4 ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے۔ صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے قدس کے غاصب اور جابر سینی حکومت کے 4 ڈرون طیاروں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ بیروت میں ماضی کے علاقے کی جانب پرواز کر رہے تھے۔ اسرائیل کے 4 ڈرون طیاروں کی تباہی کے حوالے سے تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ غاصب سینی حکومت لبنان اور شام کے فضائی حدود کی خلاف ورزیاں کرتی رہتی اور بعض موقعوں پر اس نے لبنان کی فضا کا استعمال کرتے ہوئے شام پر حملہ بھی کیا ہے۔ کینیڈا میں بچوں کی ایک اور اجتماعی قبر کا انکشاف ہوا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں ایک اسکول کے قریب بچوں کی ایک اور اجتماعی قبر کا پتہ چلا ہے جس میں 182 بچوں کی باقیات موجود ہیں۔ کینیڈا کے مقامی لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں سرگرم تنظیم لاور کوتینائے کا کہنا ہے کہ گمان اس بات کا ہے کہ قبر سے جنازوں کے باقیات کا تعلق کیوٹوناکس نامی مقامی قبیلے سے ہے۔ بچوں کی اس قبر کا انکشاف سینٹ اوجن کیتھولکس نامی ایک اسکول میں ہوا جو 1912 سے 1970 کے درمیان سرگرم عمل رہا ہے۔ کینیڈا میں مقامی نسل کے بچوں کی تیسری اجتماعی قبر ہے جس کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک ہفتے قبل بھی کینیڈا کے سیس کاچوان صوبے کے ایک کیتھولک اسکول میں مقامی نسل کے بچوں کی قبر کا انکشاف ہوا تھا جس میں 751 بچوں کو دفن کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے بھی ذرائع ابلاغ نے برٹش کولمبیا صوبے کے جنوب میں واقع کیم لوپس نامی اسکول میں قبر کی خبر دی تھی جس میں 215 بچے دفن تھے۔ روس کے صدر نے کہا کہ امریکہ جانتا ہے کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ اپنا تسلط برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے روسی شہریوں کے سوال و جواب کے ایک پروگرام میں کہا کہ امریکہ سمجھ چکا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا پر اپنا تسلط قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے اتحادی بھی امریکیوں کے اس رویے سے خوش نہیں ہیں۔ ولادیمیر پوتین نے ماسکو اور واشنگٹن کے تعلقات معمول پر آنے کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے ماسکو پر امریکی انتخابات میں مداخلت، سائبر حملوں اور امریکی مفادات کے خلاف روسیوں کے اقدامات کے الزامات کے باعث حالیہ عشر میں امریکہ اور روس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، جبکہ کرملن نے ان الزامات کو ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ روس امریکہ کے صدور نے حالیہ جنیوا اجلاس کے موقع پر سائبر سیکورٹی اور اسلحوں کے کنٹرول کے بارے میں مزید گفتگو پر اتفاق رائے کو ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ امریکہ اور روس کے سربراہوں نے دونوں ملکوں میں اپنے سفیر دوبارہ بھیجے جانے پر بھی اتفاق کیا، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں میں کشیدگی جوں کے توں برقرار ہے۔ یمن کے صوبہ صعدہ کے مختلف علاقوں پر جارح سعودی اتحاد کے حملوں میں 20 عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ جارح سعودی اتحاد نے جمعرات کو شمالی یمن کے صوبہ صعدہ کے الرقوم سرحدی علاقے میں نئے جرائم کا ارتکاب کیا جس کے نتیجے میں 2 عام شہری شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ جارح سعودی اتحاد کے بدھ اور جمعرات کے حملوں میں تقریباً 20 یمنی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دراصل یمنی فوج کے آپریشنل ہیڈ کوارٹر نے جارح سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے صوبہ الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی غلام عباس حیدری صاحب، ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی حیدری صاحب، سابق امریکی وزیر جنگ ڈونلڈ رمزفیلڈ کا 88 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور انہی کے دور میں افغانستان اور عراق پر امریکہ نے جنگ مسلط کی تھی، اور ان کے گھر والوں نے ان کی موت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین سامعین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا۔ دیکھیں، جو ڈونلڈ رامسفیلڈ ہے، جن کا 88 برس کی عمر میں انتقال ہوا. یہ دو بار امریکہ کے جو وزارت جنگ ہیں اس کے جو ہے وہ سربراہ رہے ہیں, پینٹاگون کے سربراہ رہے ہیں, اور اسی رمزفیلڈ کے دور میں عراق پر چڑھائی کی گئی
جی,
اینٹ سے اینٹ بجھا دی گئی, اور اسی جو رمزفیلڈ ہیں ان کے دور میں 9/11 کا واقعہ بھی رونما ہوا, پینٹاگون پر حملہ ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے افغانستان پر بھی چڑھائی کی. اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے رمزفیلڈ نے پینٹاگون پر جو وزارت کے دور ہیں وہ گزارے ہیں, اس میں کئی نشیب و فراز آئے اور کئی مرتبہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کئی ہزار افراد لقمہ اجل بنے, اور امریکہ کو بھی اس کا بڑا نقصان ہوا سیاسی سطح پر بھی اور فوجی اعتبار کے حوالے سے بھی. رمزفیلڈ کے دور میں سب سے جو خطرناک واقعہ رونما ہوا تھا وہ عراق پر 8 سالہ جنگ تھی. امریکہ نے بغیر سوچے سمجھے رمزفیلڈ کی ہدایت پر, اس کی تجویز پر عراق پر حملہ کیا, اور وہاں جو ہے 8 سال تک اس ملک کے عوام کا قتل عام کیا گیا, وہاں کی جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا, کئی لاکھ افراد وہاں جو ہے بے گھر ہوئے اور مہاجرت پر مجبور ہوئے, اور عراق میں جس طریقے سے رمزفیلڈ کے دور میں حملہ ہوا اور جس طریقے سے ابو غریب میں جو واقعات رونما ہوئے, اظہار ثانی کا واقعات رونما ہوئے, اور اس سے امریکہ کی جو ساکھ ہے وہ عالمی سطح پر بہت بری طرح متاثر ہوئی, اور اس کے بعد جارج ڈبلیو بش مجبور ہوا کہ رمزفیلڈ کو اس کے عہدے سے برطرف کریں. البتہ یہ دو مرتبہ وزارت پینٹاگون کے یہ رئیس صدر بن چکے تھے رمزفیلڈ, لیکن ان کی جو ماضی ہے اگر اس پر آپ نظر ڈالیں تو وہ سیاسی اعتبار سے, فوجی حوالے سے کسی نے بھی اس کی تعریف نہیں کی ہے, بلکہ عالمی سطح پر اور علاقائی سطح پر سب نے اس کی مخالفت کی ہے, اور آج بھی جب ان کی جو موت کی خبر پھیلی تو عالمی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی مختلف قسم کے جو ہے اظہارات خیال جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر ان کے غلط فیصلے نہ ہوتے تو آج مغربی ایشیا کی یہ صورتحال نہ ہوتی, دہشت گرد گروہ جو ہے سر نہ اٹھاتے, تکفیری گروہوں کا وجود نہ ہوتا, لیکن ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے. حتیٰ امریکہ کے جو سابق صدر ہیں ابھی حال ہی میں جو صدارت کے عہدے سے فارغ ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے کہا تھا کہ جب عراق پر حملہ ہوا جارج بش کے دور میں امریکہ کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن تھا, یہ ان کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے وہاں کے حالات خراب ہوئے, خود امریکہ کے بھی اور عالمی سطح پر ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, اور افغانستان کی صورت حال آپ کے سامنے ہے. امریکہ نے بہت کوشش کی کہ وہاں پہ جو ہے قتل عام کر کے لوگوں پر دباؤ ڈال کر حالات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, اور اپنی حضور کی یعنی اپنی موجودگی کی انہوں نے توجہ پیش کرنے کی کوشش کی, لیکن اب امریکہ کئی سال بعد مجبور ہوا ہے کہ وہ افغانستان سے نکل جائے. یہ سب وہی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو آج جو ہے امریکی حکام کو اس کا سامنا ہے.
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب کا, آپ کی اس سیاسی گفتگو کا مفید گفتگو تھی. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. جی ہاں سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں اور سیاسی گفتگو سن رہے تھے, اور اب لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ہفتہ حقوق بشر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام، لیکن لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھڑوکے لے کر حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10، 30، 20 ذی قعدہ اور 1 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس ذی قعدہ سن 456 ہجری قمری کو مراکش کے ادیب اور شاعر ابو علی قیروانی کا انتقال ہوا۔ قیروانی 390 ہجری قمری میں مراکش میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن ہی سے انہوں نے شعر و ادب اور دیگر رائج علوم کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیونس کے شہر قیروان چلے گئے۔ قیروان اس زمانے میں اندلس اور تیونس میں اسلامی تہذیب کا مرکز تھا۔ ابو علی قیروانی نے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کرنے کے بعد شاعری اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے زیادہ تر غزل اور قصیدے کہے ہیں۔ ادبی تخلیقات پر تنقید میں بھی قیروانی کی ایک خاص روش تھی۔ قیروانی کی معروف کتابوں میں ثنائے شعری کی پہچان اور قیروان کے شعرا قابل ذکر ہیں۔ یکم جولائی 1646 عیسوی کو جرمن ریاضی داں اور فلسفی گوٹفریڈ ولیم لیبنز جرمنی کے شہر لائپزگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلے فلسفے اور بعد میں ریاضی کی تعلیم حاصل کی اور اسی مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ لائبنز نیوٹن کے زمانے میں ہی ریاضی میں اصول تحلیل نظریہ پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس جرمن ریاضی داں کی کتابوں میں شعور آدمی سے متعلق جدید تحقیقات، ماوراء الطبیعہ کے بارے میں بحث، اخلاق اور خیر و شر قابل ذکر ہیں۔ یکم جولائی 1852 عیسوی کو برصغیر کا پہلا ڈاک ٹکٹ جاری ہوا۔ یہ ڈاک ٹکٹ تاریخ میں سندھ ڈاک ٹکٹ کے نام سے معروف ہے، جو ہندوستان پر قابض ایسٹ انڈیا کمپنی نے کراچی سے جاری کیا تھا۔ یہ ڈاک ٹکٹ نہ صرف یہ کہ برصغیر بلکہ براعظم ایشیا کا بھی پہلا ڈاک ٹکٹ تھا۔ اس ٹکٹ پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا لوگو اور سندھ ڈسٹرکٹ ڈاک کی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ یکم جولائی 1867 عیسوی کو کینیڈا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 15ویں صدی عیسوی کے اواخر میں کینیڈا پر قبضے کے لیے برطانیہ اور فرانس کے درمیان رسہ کشی جاری رہی۔ یہ رسہ کشی ان دونوں سامراجی ممالک کے درمیان جنگوں کا سبب بنی جو 1689 سے تقریباً 75 سال تک جاری رہیں۔ ان جنگوں میں بالآخر فرانس کو شکست ہوئی۔ 19ویں صدی کے اوائل سے کینیڈا کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور 1867 میں کینیڈا پر برطانوی تسلط کا خاتمہ ہو گیا۔ یکم جولائی 1960 کو برطانوی صومالیہ اور اطالوی صومالیہ کے انضمام سے صومالیہ کا ملک وجود میں آیا۔ 1884 میں برطانیہ نے صومالیہ کے ایک حصے کو اپنی نوآبادیات میں شامل کیا۔ اس کے بعد اس کے بعض دیگر علاقوں پر اٹلی قابض ہوا۔ 1901 سے 1920 تک حریت پسند لیڈر محمد ابن عبداللہ حسان نے برطانوی سامراج کے خلاف تحریک چلائی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ صومالیہ شمال مشرقی افریقہ کے اس علاقے میں واقع ہے جسے افریقہ کا سینگ کہا جاتا ہے۔ اس کی سرحدیں ایتھوپیا، کینیا اور جیوبیٹی سے ملتی ہیں۔ صومالیہ بحر ہند اور خلیج عدن کے ساحل پر واقع ہے۔ دس تیر سن 1365 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران غازیان اسلام نے ایک برقاسا کاروائی کر کے ایران کے سرحدی شہر مہران کو صدامی فوجیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا۔ اس کامیاب کاروائی کے دوران صدامی فوجیوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ مہران شہر کی آزادی کے بعد جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس کاروائی میں عراق کی جارح افواج کے 10,000 سے زیادہ اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ 1,210 فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس درمیان 110 ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں، جبکہ 65 سے زیادہ ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں اور دیگر جنگی ساز و سامان صحیح و سالم حالت میں غازیان اسلام کے ہاتھ لگا۔ کربلا ایک کے نام سے موسوم اس فوجی کاروائی کے دوران، جو یا اول فضل العباس کے رمزیہ نعرے سے شروع ہوئی، ایران کے 145 مربع کلومیٹر کے وسیع علاقے کو صدامی فوجیوں کے وجود سے پاک کرا لیا گیا۔ یکم جولائی 1997 کو برطانیہ نے ہانگ کانگ کا اہم جزیرہ چین کو واپس کر دیا۔ 1842 میں جنگ افیون کے دوران برطانوی فوج نے اس جزیرے پر قبضہ کیا اور چین نے اس کو واپس لینے کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ چنانچہ 1898 میں ایک معاہدے کے تحت ہانگ کانگ 99 سال کے پٹے پر برطانیہ کے حوالے کیا گیا۔ 1985 میں دونوں ملکوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کی روح سے برطانیہ ہانگ کانگ پر اپنی اجارہ داری ختم کر کے اس کو چین کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھرکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، امریکہ کے انسانیت سوز جرائم کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج سے 33 برس پہلے امریکہ نے 12 تیر سن 1367 ہجری شمسی مطابق جولائی 1988 کو جان بوجھ کر ایران کے مسافر بردار طیارے پر حملہ کیا تھا۔ جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وائٹ ہاؤس کی نظر میں انسانی حقوق صرف اپنے مقاصد کے حصول اور دوسرے اقوام پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک حربے کے طور پر ہے۔ امریکہ کی جانب سے جان بوجھ کر ایرانی مسافر بردار طیارے پر بحری جہاز وینسن سے حملے کے بعد نہ صرف یہ کہ اس پر کوئی قانونی کارروائی کی جاتی بلکہ ایرانی مسافر طیارے پر میزائل سے حملہ کرنے اور اس جہاز میں سوار 290 مسافروں کو شہید کرنے پر انہیں بہادری کے تمغے بھی دیے گئے۔ کچھ برسوں بعد امریکی مسلح افواج کے بحری کمانڈر ولیم کراؤ نے ریگن کے زمانے حکومت میں بی بی سی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ بغیر کسی ٹھوس دلیل کے امریکی بحری جہاز اور دور مار میزائلوں اور گولوں سے لبریز جہاز ایران کے سمندری حدود میں آ گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جہاز جان بوجھ کر کسی بدترین حملے کے لیے آمادہ ہیں۔ اسی طرح سے امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ ایم کے او کے دہشت گردانہ اقدامات میں ایران کے 17,000 سے زیادہ بے گناہ افراد کی شہادت اور کیمیاوی ہتھیاروں کے ذریعے 13,000 سے زائد ایرانی شہریوں کی شہادت اور 1,000 سے زائد افراد کا زخمی ہونا ملت ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے ذریعے ایرانی قوم کے حقوق کی پامالی، یہ ایسے بعض اقدامات ہیں جو امریکہ کی دشمنانہ کارروائیوں میں شامل ہیں۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ پھل پہ گلستان پہ، آتش کی نا تیری بنک گری برق بر، جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر۔ اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی توق گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔
عاشق جور و جفا دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں، فتنہ عالم ہے تو اس سے بڑا شر نہیں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
اسلامی جمہوریہ ایران انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے وسیع طور پر دہشت گردانہ سازشوں کا شکار رہا ہے۔ امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ ایم کے او نے سن 1979 سے لے کر 1981 عیسوی تک ایران کے بے شمار دانشوروں، انقلابی شخصیات اور ان گنت عوام کا قتل عام کیا ہے اور آج بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور بعض یورپی ممالک کے جو اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ منافقین کا یہ گروہ ہزاروں بے گناہ انسانوں کے خون سے آلودہ ہے، لیکن جس وقت منافقین کے اس گروہ نے ایران سے راہ فرار اختیار کی، اس وقت ان کو پناہ دینے والے اپنی آغوشیں پھیلا دیں اور منافقین نے برسوں فرانس میں زندگی بسر کی، اور جب ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کا آغاز ہوا تو عراق کی سرزمین میں داخل ہو گئے تاکہ دشمنوں کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف اپنی کارروائیاں انجام دیں۔ امریکہ کے عراق پر حملہ کرنے اور صدام کی حکومت کی سرنگونی کے بعد منافقین کے اس دہشت گرد گروہ پر امریکہ و یورپ کی حمایت کا سلسلہ جاری رہا، اور مغرب کی حمایتوں کی بنا پر یہ گروہ البانیہ منتقل ہو گیا تاکہ وہاں سے آزادانہ طور پر اپنی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ مغربی حکام کے جو اپنے آپ کو دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کا علمبردار کہتے ہیں، لیکن ان سب شواہد و گواہ کے باوجود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دہشت گرد گروہوں کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دہشت گردوں کی حمایت نہیں کرتے ہیں تو پھر امریکہ اور فرانس ہمیشہ اس دہشت گرد گروہ کی نشستوں، اجتماعات اور جلسات کے میزبان کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب بھی واضح اور روشن ہے، کیونکہ امریکہ اور فرانس جیسے ملکوں کا ہدف و مقصد انسان دوستانہ نقطۂ نظر یا دہشت گردی سے مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی ان کو اپنا سیاسی فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے بہانے مداخلت کرتے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات سے اپنا سیاسی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ کی انسانیت کے خلاف انجام دیے جانے والے کالے کرتوتوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ خفیہ جیل کا بنانا، گونٹانامو اور ابو غریب جیلوں میں وحشیانہ اور دل کو ہلا دینے والے جرائم، 11 ستمبر کے واقعے کے بعد افغانستان میں سی آئی اے کے وحشیانہ جرائم و مظالم، مرجان بینکی جزیرے میں انسان کش ایٹمی اسلحوں کی آزمائش، قومی تعصب کے خلاف اعتراض کرنے پر خونریزی و قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا، اور امریکی معاشرے پر غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ احکامات کا ہونا، امریکہ کے انسانیت کے خلاف جرائم و اقدامات کی ایسی ناتمام فہرست ہے جو آج بھی رائج ہے، جبکہ ضروری تو یہ ہے کہ امریکی حکام کو ان کے ان سیاہ کارناموں کی بنا پر عدالت میں سخت مقدمہ چلا کر قرار واقعی سزا دیا جانا چاہیے تھا۔ امریکہ نے دوسری عالمی جنگ میں مداخلت اور شریک ہو کر، جس میں تقریباً 2,500,000 افراد کا قتل عام کیا، جو قتل و غارت گری کے اعتبار سے نہایت ہی افسوسناک جنگ شمار ہوتی ہے۔ جنگ ویتنام میں 1955 سے 1957 عیسوی تک کے جو دوسری عالمی جنگ کے بعد قتل و غارت گری اور نقصانات کے اعتبار سے سب سے بڑی جنگ شمار ہوتی ہے، جس میں امریکیوں نے 50,00,000 سے زیادہ افراد کا قتل عام کیا۔ ان جرائم کے وقوع ہونے کے زمانے اور اس کے بعد کے شواہد و مدارک آج بھی تاریخ کے دامن میں ثبت ہیں، جو وسیع پیمانے پر جاہریت، عورتوں کے قتل عام اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بربریت کی حکایت کرتی ہیں۔ امریکی فوج سن 2011 عیسوی میں بھی دہشت گردی سے مقابلے اور دہشت گرد گروہ القاعدہ کی فوج سے مقابلے کا بہانہ بنا کر افغانستان پر قابض ہو گئی، اور تقریباً 2 اشروں کے قریب فوجی مداخلت اور ان کی زمین پر غاصبانہ قبضے کے ذریعے افغانستان کے لاکھوں عام شہریوں کو نیٹو فوج اور امریکی فوج کے ذریعے حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ امریکہ کی جانب سے عراق پر غاصبانہ قبضے کے دوران بھی، یعنی سن 2003 عیسوی میں، 1,000,000 سے زیادہ افراد براہ راست اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اس جنگ نے، کہ جس کا سلسلہ تقریباً 7 برسوں تک جاری رہا، عراق کے عوام کو بے شمار نقصانات سے دوچار کیا، اور اس دوران امریکی فوج نے کسی بھی طرح کے ظلم و ستم اور جنایت سے دریغ نہیں کیا۔ 12 مارچ سن 2006 عیسوی کو عراق کے ایک دیہات یوسفیہ میں انسانیت کے برخلاف ہونے والا اہم واقعہ، جس میں امریکہ کی آرمی فورس نے ایک 14 سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کے بعد محمودیہ شہر میں ایک عراقی خاندان کے تمام افراد کو قتل کر دیا تھا۔ ابو غریب جیل میں انسانیت کے خلاف امریکہ کے جرائم اور اس سے ہونے والی رسوائیوں کے بعد پتہ چلا کہ اس سے پہلے ڈکٹیٹر صدام اور عراق کی باسی حکومت کے جرائم اور حکومت مخالف افراد کو تخت دار پر لٹکائے جانے کی بنا پر یہ جیل عالمی طور پر شہرت پا چکی تھی۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہ جس کا مسکن امریکہ میں ہے، اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکی فوجیوں کے اعترافات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ابو غریب کے جیل میں مقید ہونے والے قیدیوں پر سن 2003 سے 2005 تک مسلسل اور بہت ہی وحشیانہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا، اور مظلوم قیدی سونے سے بھی محروم اور بہت سے غیر انسانی جرائم سے روبرو تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایک رپورٹر جان سیفٹن نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ابو غریب جیل میں بے گناہ افراد پر مظالم اور اسی طرح سے بغداد ایئرپورٹ پر حراستی مرکز نامہ مہاجر کیمپ اور موصل ایئرپورٹ کے قریب اور اسی طرح شام کی سرحد کے قریب القیم نامی چیک پوسٹوں پر گرفتاریاں بھی ابو غریب کے قیدیوں پر ہونے والے مظالم کی رپورٹ ظاہر ہونے کے بعد بھی جاری و ساری رہیں۔ ابو غریب جیل میں وحشیانہ اور جنون آمیز اور خوفناک پیش آنے والے جرائم کی تحقیق کرنے والے جنرل اینٹونیو ایم ٹیگوبا نے اکتوبر سے دسمبر 2004 تک امریکی تمام جرائم کی تصدیق کی ہے، اور سن 2003 میں عراق میں موجود امریکی فوج کے اعلی کمانڈر جنرل سانچیز نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں لکھا ہے کہ عراق کے ابو غریب جیل میں قیدیوں سے پونچھ گج کے موقع پر عجیب و غریب اور وحشیانہ روشیں انجام دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ گوانتانامو جیل بھی، کہ جو سن 2001 عیسوی میں افغانستان پر قبضے کے بعد امریکہ کی بحری فوج کے زیر نظر قائم ہوا، ایک ایسی شکنجہ اور مظالم کی جگہ تھی کہ جس میں بے شمار افراد کو بغیر کسی عدالتی حکم کے امریکہ سے باہر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے الزام کی بنا پر ڈال دیا جاتا تھا۔ امریکہ کے انسانیت کے برخلاف وحشیانہ اقدامات میں سب سے اہم مورد کا ذکر بھی موجود ہے، جسے امریکہ کی براہ راست بعض جنگوں اور پوری دنیا میں جنگ پر اکسانے کی حمایتیں کہ جن میں دسیوں لاکھ عام شہری قتل اور زخمی ہوئے تھے، موجودہ صدی کا سب سے بدترین واقعہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ میں صدام کی حمایت و پشت پناہی اس ظالم امریکی حکومت کی ایک اور زندہ مثال ہے۔ امریکہ کی فوجیں دہشت گردی سے مقابلے کا بہانہ بنا کر اس وقت دنیا کے تقریباً 80 ملکوں میں تعینات ہیں یا براہ راست ان گروہوں کے ساتھ، کے جنہیں دہشت گرد کا نام دیا گیا ہے، حالت جنگ میں ہیں۔ براون یونیورسٹی نے سن 2018 میں دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود امریکی فوجیوں کی ایک فہرست اور نقشہ تیار کیا ہے۔ یہ نقشہ کہ جو نام و نگاروں کی رپورٹوں اور مختلف ملکوں میں تعینات سفیروں، امریکی فوج کے کمانڈروں اور یونیورسٹیوں کے پروفیسرز کے مطابق تیار کیا گیا ہے، ثابت کرتا ہے کہ امریکہ نے دہشت گردی سے مقابلے کو بنیاد بنا کر دنیا کے بہت سے ملکوں میں اپنی فوج کو تعینات کر رکھا ہے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پوری دنیا میں دہشت گردی میں، کہ جو سن 2001 میں موجود تھی، کمی آئی ہے یا امریکہ کے اقدامات میں، کہ جس کا خود اس نے دہشت گردی سے جنگ کا نام دیا ہے، اس 18 برس کے عرصے میں بہت زیادہ وسیع پیمانے پر ہوئی ہیں۔ مغربی ایشیا کے علاقے میں امریکہ نے اپنے فوجی اقدامات سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ در حقیقت دہشت گردوں سے مقابلے کی نہ تو وہ قدرت و طاقت ہی رکھتا ہے اور نہ ہی اس نے دہشت گردی کو ختم کرنے کا مصمم ارادہ ہی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گرد گروہ اس عرصے میں وسیع پیمانے پر مغربی ایشیا اور ان ممالک میں، کہ جو سیاسی اعتبار سے نہایت ہی کمزور ہیں، اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں تیز کر دی ہیں، اور اس کا سلسلہ ہنوز جاری و ساری ہے۔ اس بنا پر افغانستان اور عراق کے، جس کے بارے میں یہ طے پایا تھا کہ انہیں جلد سے جلد دہشت گردوں کی جارحیت سے پاک کر دیا جائے گا، داعش دہشت گرد گروہ کے اڈے میں تبدیل ہو گیا ہے اور یورپ کے بے شمار افراد اس گروہ میں جوق در جوق شامل ہوئے ہیں۔ گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیس ویب سائٹ کے مطابق کہ جس میں پوری دنیا میں ہونے والے دہشت گردانہ کارروائیوں سے مربوط رپورٹیں جمع کی گئی ہیں، اس نے دہشت گردی سے متعلق اداروں کی کارروائیوں اور اقدامات کے اعداد و شمار کو تحریر کیا ہے جو 11 ستمبر کے بعد سے بھرپور کوششوں سے دہشت گردی اور انسانوں کے قتل عام میں دلچسپی لی ہے، یا یہ کہ اگر 11 ستمبر کے واقعے سے پہلے بھی دہشت گردانہ اقدامات انجام دے رہے تھے تو امریکہ کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف اقدامات انجام دینے کے بعد سے اور زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ امریکی تجزیہ نگاروں اور ماہرین کے مطابق یہ واشنگٹن ہی تھا جس نے تاریخ کے ہر دور میں دہشت گردانہ کارروائیوں اور دہشت گردانہ اقدامات کی حمایت کی ہے۔ سامعین، آخر کلام میں یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب امریکی حکومت کو کہیں اپنا فائدہ و مفاد نظر آتا ہے تو یہ ملک نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے بلکہ خود بھی دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتا ہے، اور اس کی نظر میں انسانی حقوق کی کوئی اہمیت و وقت نہیں ہوتی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران، اگر ٹرمپ اور کورونا نامی دو وائرس نہ ہوتے تو ایران کی معاشی ترقی کی رفتار تیز ہوتی، صدر حسن روحانی۔ روزنامہ اطلاعات، امریکہ ایران کے خلاف عائد پابندیاں ختم کرے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل۔ اور وال اسٹریٹ جرنل، کینیڈا حقیقی باشندوں کے ہاتھوں، ایک سابق اسکول کے احاطے سے ایک اور اجتماعی قبر کا انکشاف، 100 اسکولوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کا اعلان۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کہان، ایران صدارتی دوڑ کا اختتام، دوستی کا آغاز، امریکہ صدارتی دوڑ کا اختتام، شرپسندی کا آغاز۔ روزنامہ کہان اس بارے میں لکھتا ہے کہ گزشتہ روز ایران کے 9 منتخب صدر نے 13ویں صدارتی انتخابات میں اپنے صدارتی حریفوں کو اپنے دفتر میں دعوت دی، اور اس دوران ملک کی صورتحال اور درپیش مشکلات کے حل کے لیے گفتگو کی گئی۔ صدارتی امیدواروں نے 2 گھنٹے پر مشتمل اس نشست کو انتہائی مفید قرار دیا۔ 9 منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی اس نشست کے اختتام پر کہا کہ ہمارے ان دوستوں نے اپنی رائے اور ترجیحات سے ہمیں آگاہ کیا اور ممکنہ راہ حل بھی پیش کی گئی۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اب انتخابی دوڑ کا دور ختم اور عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے دوستی، ہمدلی اور تعاون کا دور شروع ہو گیا ہے۔ رائے الیوم، متحدہ عرب امارات میں سفارت خانے کے افتتاح کے لیے صہیونی وزیر خارجہ کا جہاز سعودی فضا سے گزرا، صہیونیوں نے اسے تاریخی موقع قرار دیا۔ روزنامہ رائے الیوم اس بارے میں لکھتا ہے کہ کچھ کچھ دنوں پہلے چند ٹویٹر اکاؤنٹس پر اس بات کی خوشی منائی گئی کہ سعودی عرب کی فضا پر اسرائیل جانے والی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسے غزہ اور شیخ درہ علاقوں پر صہیونی حملے کا رد عمل قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اس خوشی کو محض چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ صہیونی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات پہنچنے پر اعلان کیا کہ سعودی حکام نے امارات کی جانب پروازوں کے لیے اسرائیلی ایئر لائنوں کی اس کی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جسارت، کینیڈا گرمی کا 126 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 250 افراد ہلاک۔ روزنامہ صحافت، کورونا میں جان گنوانے والوں کے اہل خانوں کو معاوضہ دے حکومت، سپریم کورٹ۔ کشمیر عظمیٰ، جموں میں مزید 3 مقامات پر ڈرون دیکھے گئے، سیکورٹی ایجنسیاں مزید ہائی الرٹ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ دنیا، پاکستان امریکہ کا امن میں ساتھ دے گا لیکن کسی جنگ میں نہیں، عمران خان۔ روزنامہ دنیا نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کو واضح اور دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امن میں تو امریکہ کے شراکت دار بن سکتے ہیں لیکن اب کسی بھی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان امریکہ کو اڈے دے گا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 70,000 لوگ جنگ میں ہمارے مارے گئے، کیا امریکہ نے اس قربانی کی کبھی تعریف کی؟ اس نے تو الٹا ہم پر دوغلےپن کا الزام لگا دیا اور ہمیں برا بھلا کہا۔ روزنامہ سیاست، چیف جسٹس کا اہم تبصرہ، تنقید اور احتجاج کی آواز جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس این وی رمنا نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی معاملے کی جذباتی مبالغہ آرائی سے ججوں کی رائے متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ججوں کو نوٹ کرنا ہوگا کہ بڑھتا ہوا شور حقوق کا عکاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا ٹرائل کیسز کا فیصلہ کرنے میں رہنما نہیں ہو سکتا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیک میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 29ویں اور 30ویں آیتوں سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے بزرگوں کو برابر آرام دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح رسول آ گیا، اور جب حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. عوام کے لیے خداوند عالم کی ایک اور سنت حسنہ اتمام حجت ہے، جب تک لوگوں کے کانوں تک حق کی باتیں نہ پہنچیں اس وقت تک پروردگار عالم کسی بھی شخص کا مواخذہ نہیں کرتا ہے. مشرکین مکہ بھی اس قاعدے سے مستثنا نہیں تھے. خداوند عالم نے امت عرب کے درمیان سے خود انہی میں سے ایک شخص کو پیغمبری کے لیے منتخب کیا جو اس کے کلام کو بطور واضح و شفاف در کرے اور حق کو سمجھے، لیکن اکثر امتوں کی طرح کہ جب حق ان کی طرف آیا تو بے شمار گروہ ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حق کو قبول کرنے کے بجائے حق کی آواز بلند کرنے والے کو ہی جادوگر کہنا شروع کر دیا اور ایمان لانے سے گریز کیا. ان حالات کے باوجود پروردگار عالم نے اپنی مادی نعمتوں کو ان پر نازل کرنے سے گریز نہیں کیا، بلکہ انہیں مہلت عطا کیا کہ شاید انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ حق کی طرف واپس آ جائیں. سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو بھی چیزیں خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب حق ہیں، اور اگر انسان احکامات الہی کے مقابلے میں کوئی قانون وضع کرتا ہے تو وہ سراسر باطل ہے، چاہے قوم کی اکثریت ہی کیوں نہ اس پر عمل کرتی ہو. عوام میں سے بعض افراد کے پاس کثرت سے مال و دولت کا ہونا ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے پروردگار عالم نے انہیں مال و دولت دے کر مہلت دی ہو تاکہ انہیں آزمائے. جب انسان حق کو سمجھ اور درک کر لیتا ہے تو اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور حق سے ہر طرح کا انحراف اور دوری یا حق کو قبول کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کفر کی نشانی اور حق سے دشمنی کی علامت ہے. سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 31ویں اور 32ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے،
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
اور یہ کہنے لگے کہ آخر یہ قرآن دونوں بستیوں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا ہے؟ تو کیا یہی لوگ رحمت پروردگار کو تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے ہی ان کے درمیان معیشت کو زندگانی دنیا میں تقسیم کیا ہے اور بعض کو بعض سے اونچا بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور رحمت پروردگار ان کے جمع کیے ہوئے مال و متاع سے کہیں زیادہ بہتر ہے. سامعین، ان آیات کریمہ میں مشرکین مکہ کی ایک بہانہ بازی کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جو کہا کرتے تھے اگر طے یہ تھا کہ پیغمبر کا انتخاب ہمارے ہی درمیان سے ہو تو لازم ہے کہ مکہ اور طائف میں سے کسی بزرگ شخص کا انتخاب کیا جاتا، نہ کہ ایسا شخص کہ جو بچپن ہی میں یتیم ہو گیا ہو اور اس کی سرپرستی و کفالت کی ذمہ داری اس کے دادا کے ہاتھ میں ہو اور مال دنیا میں سے اس کے پاس کچھ نہ ہو. ان لوگوں نے گمان کیا کہ پیغمبر بھی قبیلے کے رئیس کی طرح سے ہوتا ہے، اور جو اس عہدے پر فائز ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال و دولت سے مالا مال اور سماج میں لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہوں اور قبیلے کے تمام افراد اس کے مطیع و فرما بردار ہوں، حالانکہ وہ شخص منصب نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے سزاوار ہے جو انسانیت میں حد کمال تک پہنچا ہو۔ پاکیزہ سیرت کا حامل، اچھے کردار کا مالک اور اس کی رفتار و گفتار صداقت پر مبنی ہو، ایسا شخص جو بے مثال و بے نظیر خصوصیات، کرامت اور شجاعت سے آگاہ ہو اور مظلوموں اور کمزوروں کے درد و الم کو سمجھتا اور اس سے آگاہ ہو، اور پوری تاریخ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، کیا نبوت کا اختیار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جس کو بھی وہ چاہیں خداوند عالم نبوت عطا کر دے، اور جس کو وہ لوگ نہ چاہیں خداوند عالم اسے یہ ذمہ داری سپرد نہ کرے۔ خداوند عالم بندوں کے باطن سے آگاہ ہے اور ہر ایک سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے اندر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت و لیاقت موجود ہے اور کس میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ دنیاوی امور میں بھی جو عوام کے درمیان فرق نظر آتا ہے وہ حکمت کی بنیاد پر ہے۔ در حقیقت اگر تمام لوگ ذہانت، استعداد اور جسمانی اور نفسیاتی توانائیوں میں ایک سطح پر ہوتے تو معاشرے کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ خداوند عالم نے انسانوں کو فکری اور جسمانی قوت کے اعتبار سے متفاوت پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص میں کام کرنے کی توانائی و صلاحیت موجود ہو، اور اس سلسلے میں وہ دوسروں کی خدمت پیش کر سکے اور دوسرے لوگ بھی وقت ضرورت اس کی نصرت و مدد کر سکیں، کیونکہ زندگی کا جاری و ساری رہنا ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بہت سے افراد کے ذہن و گمان میں بڑا و با عظمت ہونے کا معیار مال و دولت، قدرت و طاقت اور شہرت کا ہونا ہے، جبکہ پروردگار عالم کے نزدیک ان معیارات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تقوی معیار و ملاک ہے۔ مادی اور معنوی نعمتیں لوگوں پر خداوند عالم کی رحمت کی نشانی ہے، اور یہ دونوں نعمتیں پروردگار عالم ہی کی جانب سے عطا ہوتی ہیں۔ جب انسانوں کی روزی خداوند عالم کی حکمت کے مطابق تقسیم ہوتی ہے تو پھر لوگ کس طرح اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ نبوت کے جو ایک معنوی امر ہے ان کے اختیار میں ہونا چاہیے۔ معاشرے کی بقا و سلامتی اس میں رہنے والے افراد کی متفاوت جسمانی اور فکری قوت رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے تعاون اور توانائیوں سے استفادے کی مرہون منت ہے۔ لہذا معاشرے کے افراد میں پائی جانے والی جسمانی اور فکری تفاوت ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی تشویق و ترغیب دلانے اور ان کی ضرورتوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، نہ کہ فخر و مباحات کرنے اور دوسروں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 33 سے 35 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے جلا بخشتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔
اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی قوم ہو جائیں گے تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھر کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں سب کو چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے گھر کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں انہیں بھی سونے کا بنا دیتے، لیکن یہ سب صرف زندگانی دنیا کی لذت کا سامان ہے اور آخرت پروردگار کے نزدیک صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں مشرکین کے اس قول کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن کریم دولت مند اور قدرت مند آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اب ان آیات کریمہ میں ارشاد الہی ہوتا ہے، حالانکہ خداوند عالم کے نزدیک ان تمام امور کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر عمل کیا جائے، بلکہ پروردگار عالم کے نزدیک دل کی پاکیزگی اور تقویٰ کی اہمیت ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ بندوں کے اعمال کو پرکھتا ہے۔ سونا چاندی اور انواع و اقسام کے زیورات اور آرائش کے ساز و سامان جس نے لوگوں کی نگاہوں کو چکا چوند کر رکھا ہے اور لوگ اسی کے حصول کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہ سب خداوند عالم کی نظر میں بے وقت و بے اہمیت ہیں۔ اگر کفار و مشرکین کا انواع و اقسام کی مادی نعمتوں سے استفادہ کرنا اس بات کا باعث نہ بنتا کہ دنیا طلب اور کم ظرف افراد کفر اور بے ایمانی کی طرف مائل ہوں، تو خداوند عالم کافروں کے گھر کے اسباب و وسائل کو سونے اور چاندی کا قرار دے دیتا، ان کے پرشکوہ گھر اور بلڈنگ کی چھتوں اور سیڑھیوں کو کہ جس سے وہ اوپر چڑھتے ہیں، اسی طرح سے ان کے متعدد دروازوں پر مشتمل خوبصورت محل اور تخت کہ جس پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، سونے اور چاندی کا بنا دیتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خداوند عالم نے ان کے لیے زینت و آرائش کے نقش و نگار سے آراستہ زیورات بھی فراہم کر دیتا تاکہ ان کی مادی زندگی ہر طرح کے زرق و برق سے مکمل ہو جائے۔ البتہ اگر خداوند عالم ایسا کرتا تو اس لیے کرتا کہ یہ لوگ ان مادی پست امور میں مست و مگن ہو کر اپنی مادی زندگی کا خاتمہ کر دیں، اور ہر ایک کے لیے واضح ہو جائے کہ انسان کی عظمت و شخصیت کا ملاک و معیار سونے چاندی اور لہو لعب سے آراستہ زندگی میں نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے، البتہ زندگانی دنیا کی یہ تمام متاع مادی ہیں، اور پروردگار عالم کی نظر میں آخرت صرف متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمام لوگوں کی عقلیں ان کی آنکھوں میں ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کافروں کی زندگی رفاہ و آرائش سے اور مال و دولت کی کثرت سے سرشار ہے، تو گمان کرتے ہیں کہ انہی کا راستہ صحیح ہے، اور پھر انہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ انسان کی اہمیت خود اس کی شخصیت سے وابستہ ہے، نہ کہ گھر، گاڑی اور اس کی زندگی میں موجود تمام مال و متاع سے۔ یعنی ہر شخص کی اہمیت و عظمت اس کے انسانی اور اخلاقی کمالات سے آراستہ ہونے میں ہے، نہ یہ کہ اس کے دکھاوے اور خود پسندی میں۔ اگر انسان دنیا میں متقی و پرہیزگار اور صحیح راستے پر گامزن ہو، تو خداوند عالم قیامت کے دن اسے اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور دنیا میں موجود مالداروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بہتر انہیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں ہمیں بہترین اجر و ثواب عنایت کرے گا جس کا اس مادی دنیا کی کسی بھی چیز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ
حق کا وظیفہ ہے بخشش کا ساماں ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام دریچے, اور اسی پروگرام کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں, خدا حافظ.
دریچے سامعین, پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم کرونا وائرس سے پیش آنے والے حالات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین صحافیوں کی عالمی تنظیم نے ایک رپورٹ جاری کر کے کہا ہے کہ کم سے کم 90 ممالک نے کرونا کے پھیلاؤ سے متعلق خبروں کی اشاعت اور نشریات میں مشکلات کھڑی کی ہیں, اور نامہ نگاروں کے لیے متعلقہ خبروں تک دسترس کو محدود کر دیا ہے. اس صورتحال نے ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد کے لیے نئے حالات پیدا کر دیے ہیں. واحد چیز جس سے ہمیں واقعاً ڈرنا چاہیے خود ڈر ہے. یہ مشہور جملہ نقصان کی شدت کے بارے میں ہے کہ خوف و وحشت میں اضافہ ایک معاشرے کو متاثر کر سکتا ہے, اور اسی کا مشاہدہ ہم کرونا کے پھیلاؤ کے دور میں کر رہے ہیں. اس بیماری کے مسلسل پھیلاؤ نے دنیا کے ذرائع ابلاغ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے, لیکن کیا یہی ذرائع ابلاغ عام لوگوں میں ڈر اور خوف پھیلانے میں شامل نہیں رہے ہیں؟ امریکی مصنف کیتھرین چینگ پچھلے حدوداً ایک عشرے سے نامہ نگاری میں خاص طور سے مشکلات اور المناک واقعات کی کوریج کے بارے میں جذبات و احساسات کے کردار کے سلسلے کا مطالعہ کر رہی ہیں. ذرائع ابلاغ کے ذریعے بحرانوں کی کوریج کے طریقہ کار سے ہماری زندگی پر اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ اثرات ہمارے روزمرہ کی بات چیت میں بھی اور ہمارے احساسات خاص طور سے خوف و ڈر کا احساس واضح طور پر نمایاں ہوتا ہے. ڈر یا خوف ایسا احساس ہے جس کا ہم اپنی زندگی میں اکثر تجربہ کرتے ہیں, لیکن بعض مواقع پر یہ خوف ایک اجتماعی احساس میں تبدیل ہو سکتا ہے. یہ احساس جو سماجی گروپوں کے ذریعے پھیلتا ہے دیگر احساسات کی طرح متعدی ہے اور تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے. کیتھرین چینگ نے اپنے آخری منصوبے میں دنیا کے اہم ذرائع ابلاغ میں کرونا کی کوریج کے طریقہ کار کا جائزہ لیا ہے. انہوں نے کرونا وبا کی شروعات سے دنیا کے 100 اہم انگریزی نشریاتی اداروں کے 9,300 مضامین اور رپورٹوں کا جائزہ لیا ہے. کیتھرین چینگ کی تحقیقات کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ذرائع ابلاغ کی کرونا کی کوریج میں ڈر یا خوف نے اہم کردار ادا کیا ہے. کیتھرین چینگ کہتی ہیں کہ 1,066 مضامین میں خوف یا ڈر یا اسی جیسے الفاظ مثلا ڈرنے اور وحشت کا استعمال کیا گیا ہے. ان مضامین میں ان الفاظ کے استعمال کے علاوہ کرونا کے بعد کی صورتحال کی وضاحت کے لیے زیادہ تر ایسے جملوں کا استعمال کیا گیا ہے جن سے ڈر اور وحشت کی بو آتی ہے۔ کیتھرین چنگ کی تحقیقات کے مطابق 50 مضامین میں مہلک وائرس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ کرونا کی ہلاکت خیزی ابھی تک انفلوئنزا کی حد کو نہیں پہنچی ہے۔ ادھر دنیا کے دیگر علاقوں میں خوف و وحشت کو ختم کرنے اور اطمینان و سکون پیدا کرنے والے بعض اقدامات بھی انجام دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سنگاپور کے وزیر اعظم لی ہسین لونگ خوف و ہراس کے مقابل ہوشیاری کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ڈر اور خوف مسلسل شدید ہوتا رہتا ہے تو وحشت کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور ہمیں ایسے کام انجام دینے پر مجبور کرتا ہے جو ہر چیز کو خراب کر دیتے ہیں، جیسے افواہیں پھیلانا، ماسک کی ذخیرہ اندوزی اور خاص گروپوں کو قصوروار ٹھہرانا۔ کرونا وائرس سے متعلق رپورٹوں میں بنیادی محور کے طور پر خوف و ہراس کو نمایاں کرنا اس حقیقت کی عکاس ہے کہ اس وبا کے بارے میں ذرائع ابلاغ نے جو کوریج دی ہے اس کا خاص حصہ درحقیقت ایک عام ڈر کی غمازی ہے، تاکہ کرونا وائرس پھیلنے کے سلسلے میں صحیح اطلاع رسانی ہو سکے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک عالمی وبا کے وائرس سے لوگوں کے دلوں میں وسیع ڈر و خوف پیدا کر دے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی پیشم گوئی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ابھی تک اس کی صحیح شناخت ہو سکی ہے، لیکن جس نقطے پر تمام میڈیا ماہرین کی تاکید ہے وہ یہ ہے کہ غلط اور جھوٹی خبریں پھیلانے سے خود وائرس کے زیادہ پھیلنے کے امکان ہیں، کیونکہ ایک معاشرے میں ذرائع ابلاغ کی کارکردگی سماجی موضوعات کی ترجیحات کا تعین کرتی ہے۔ تحقیقات سے نتیجہ سامنے آیا ہے کہ ذرائع ابلاغ سنجیدہ طور پر مسائل پر توجہ دیتے ہیں تو معاشرے کے لوگ بھی زیادہ اہمیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہو سکتا ہے کہ خبریں یہ نہیں بتائیں کہ ہمیں کس طرح سوچنا، لیکن خبریں یہ ضرور بتاتی ہیں کہ کس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ سامعین، عام طور پر عالمی رائے عامہ کے افکار و نظریات کی نگرانی کے بارے میں ذرائع ابلاغ کے بحث و مباحثے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز صاحب تشخیص فرد کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو یہ ایک مستثنی چیز ہے۔ دنیا میں اب بھی ایک 5 سالہ بچے سے لے کر 100 سالہ بوڑھی عورت تک سبھی لوگ کرونا سے پریشان ہیں۔ کرونا وائرس نے دنیا میں ایک جدید بحران پیدا کر دیا ہے جو ذرائع ابلاغ کے بھی دامنگیر ہو گیا ہے، اور بہت سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی سرگرمیاں دنیا میں پھیلے کرونا وائرس سے شدت کے ساتھ متاثر ہوئی ہیں۔ میڈیا کے چھوٹے چھوٹے ادارے پہلے کی طرح فعال نہیں رہے اور بڑے بڑے میڈیا اداروں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز کرونا سے متعلق خبروں، رپورٹوں اور تبصروں کو قرار دے دیا ہے۔ نیز ان اداروں کا خبری تنوع اب بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ کرونا دیگر انسانی مصائب و بحرانوں سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، جیسے سیلاب، زلزلہ اور جنگ۔ صرف ایک فرق یہ ہے کہ زلزلہ اور جنگ کے حالات میں نامہ نگار یا رپورٹر جنگ اور زلزلہ متاثرین کے نزدیک جا سکتے ہیں، لیکن کرونا کے مریضوں کے پاس جانے کا امکان نہیں ہے۔ اگر چینل یا اخبارات والے اپنے نمائندوں کو رپورٹنگ کے لیے اسپتال بھیجیں گے تو پھر جسمانی فاصلے کے اصول کی خلاف ورزی ہوگی، جبکہ جسمانی فاصلہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ آندرے فونٹین جب روزنامہ لومونٹ کے بین الاقوامی شعبے کے انچارج تھے تو جنگ کوریا کی رپورٹنگ کے لیے وہ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے جنگی علاقے میں اترے تھے، لیکن کیا کرونا کے زمانے میں یہ کام ممکن ہے؟ آیا موجودہ حالات میں نامہ نگاروں اور صحافیوں کا کم تر رسک لینا کرونا کی وحشت کے سبب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ جنگ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، عجیب اور نئی چیز نہیں ہے، لیکن کرونا ایک پیچیدہ چیز ہے اور یہ دشمن بالکل نیا ہے۔ در حقیقت کرونا نے ایک ایسا بحران پیدا کر دیا ہے کہ واضح طور پر ذرائع ابلاغ کے کام کو متاثر کیا ہے۔ صحافی کا کردار کرونا کے دور میں تقریباً ناپید ہو گیا ہے۔ کرونا سے متعلق جو بھی اعداد و شمار حکومتیں فراہم کرتی ہیں، اسی پر اکثر ذرائع ابلاغ اکتفا کر لیتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO بھی سرکاری اعداد و شمار پر اکتفا کر رہا ہے، بلکہ ذرائع ابلاغ سے بھی افواہیں پھیلانے اور غیر معتبر خبریں اور رپورٹیں پیش کرنے سے پرہیز کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے غلبے کی وجہ سے اخبارات و رسائل یا پرنٹ میڈیا کو اب سے پہلے تک بحران کا سامنا تھا، لیکن اب کرونا نے تمام ذرائع ابلاغ کے سامنے چیلنج لا کھڑا کیا ہے۔ البتہ اس چیلنج کا سامنا پرنٹ میڈیا کو زیادہ ہے۔ مثلا جاپان، کوریا، ملیشیا، سنگاپور اور انڈونیشیا میں اخبارات اور رسائل کرونا سے پہلے کی حالت میں بالکل نہیں ہیں۔ بین الاقوامی چینل اپنے نمائندوں کو نئے قواعد و ضوابط کے ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیج رہے ہیں، اور میڈیا سے وابستہ بہت سے افراد اپنے گھروں سے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ سامعین، اگرچہ کرونا نے اخبارات و رسائل کی اہمیت میں کمی کے عمل کو تیز کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا سے وابستہ افراد کو کچھ سبق بھی کرونا نے دیے ہیں۔ وہ یہ کہ میڈیا مخالف چیز کے پیدا ہونے پر ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور خود کو کس طرح نئے حالات کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام دریچے کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
Thank you.